بادشاہ، یہ درہم و دینار تم میری خدمت میں لائے ہو، یہ بھی ان سوکھی روٹیوں کی طرح ہے کہ جس طرح سے یہ روٹیاں تمہارے گلے میں اٹک گئی ہیں، یہ دراہم و دنانیر ہمیں قبول نہیں، یہ بھی ہمارے حلف پوری کرنے کو تیار ہیں، یہ تمہارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ اب باتیں تو حضرات، حضرت حاتم اعظم علیہ الرحمت و میزبان نے سوکھی روٹیاں کھانا شروع کرما دی۔ اب میزبان پریشان ہے، یا اللہ یہ سب بھی پہلے ہی منظور کرائی جا سکتی، کچھ نہیں کہہ سکتا، حضرت نے فرما دیا تھا جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، ہم نے تو سوچا تھا کہ مرغن غذائیں نہ کھائیں گے، چٹنی کھائیں گے، ہم نے چٹنی کا بھی انتظام کر رکھا ہے، انہوں نے کچھ چٹنی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، سوکھی روٹی اور پانی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جانے کب کی سوکھی روٹی ہے، کتنے دنوں کی سوکھی روٹیاں ہیں یہ جس کو تناول فرماتے جا رہے ہیں۔ حضرات جب سب کے سب کھانا کھا چکے، ستم سیر ہو گئے، سب نے پیٹ بھر لیا، اور جب سب کی ڈکاریں نکلنا شروع ہو گئی تو حضرت نے فرمایا مالک مکان کہاں ہے؟ مالک مکان دوڑا حضور حاضر، ارشاد فرمایا تیسری سب یاد ہے، یہ کہا تھا کہ جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، حضور میں نے عرض کیا تھا مجھے منظور ہے، فرمائیے کیا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا انگارہ لایا جائے، انگیٹھی لائی جائے، آگ سلگائی جائے، آگ جب خوب دہک جائے، لال اور سرخ بالکل ہو جائے تو حضرت نے فرمایا ایک دبا اس کے اوپر پلٹ دیا جائے، رکھ دیا جائے، دبا الٹ کر رکھ دو۔ حضرات انگیٹھی لائی گئی، آگ جب سرخ انگارا بن گیا، لال ہو گئی آگ، تو اس کے اوپر توا پلٹ کر رکھ دیا گیا، توا جب سرخ ہو گیا تو حضرت حاتم اعظم اللہ کا ولی ننگے پیر اس انگارے کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور دیکھنے والی آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور سب کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی کھڑا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، عرض کر رہا ہے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم نے آج سوکھی روٹی کھائی ہے، یہ بھی ہمارا نہیں، پروردگار آج کے کھانے کا حساب ہم نے دے دیا، اور اتر گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں او لوگو، او مہمانوں، مان میزبانوں سنو، تم لوگ جتنے ہو یہاں پہ اور کیا کیا کچھ تم لوگوں نے کھایا ہے، ہم نے اپنے کھانے کا تو ہم نے حساب دے دیا، سب لوگ ایک ایک کھڑے ہو کر آؤ اور اس طبے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کھانے کا حساب دو، آج ہم نے یہ کھایا ہے، یہ مرغن غذائیں کھائی ہیں، ہم نے آج یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، یہ کھائے ہیں وہ کھائے ہیں، ایسے ایسے عمدہ اور نفیس کھانوں کے اوپر ہم نے ہاتھ مارا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا فرمانا تھا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، چیخیں، اور لوگ کہنے لگے حضور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا، تیرے بھی تو دو پیر ہیں، دو ہاتھ والے تم بھی تو ہو، دو آنکھیں تیرے پاس بھی تو ہیں، دو کان تیرے پاس بھی تو ہیں، جیسے ہم نے کھایا پیا ویسے تم نے کھایا پیا، آؤ کھڑے ہو کر کے میری طرح تم بھی اپنے کھانوں کا حساب دو۔ کہنے لگے اللہ کے ولی معاف کرنا، آپ اللہ کے ولی ہیں، سرخ انگاروں سے کھڑا ہو جانا یہ تو آپ کی کرامت ہے، ہم گنہگار ہیں گنہگار، آپ نے آپ کو نہیں جلایا، یہ تو آپ کی کرامت کا وسیلہ ہے، اگر ہم کھڑے ہوں گے تو جل کر کے خاک اور راکھ ہو جائیں گے، حضور ہماری طاقت نہیں ہے۔ حضرات ذرا غور کریں وہ لوگ، کہ اللہ کے ولیوں کی جب یہ شان ہے کہ وہ سرخ انگارے پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ انہیں جلا دیں، تو اللہ کے نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سچ کہا ہے کسی نے، ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جہاں نے زمانہ کی بولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات ایسے لوگ سبق حاصل کریں، اور ان کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ جب تم ایک ولی کی برابری نہیں کر سکتے تو نبی کی عظمتوں کو کہاں پہنچ سکتے ہو، اور کوئی امتی جس کا کلمہ پڑھتا ہو معاذ اللہ پھر انہیں کی برابری کرنے لگے، نعوذ باللہ من ذلک، کہاں وہ نبی اور کہاں ہم امتی، کہاں وہ داتا اور ہم کہاں بھکاری، وہ کہاں آقا اور ہم کہاں غلام، وہ کہاں دینے والے اور ہم کہاں لینے والے، وہ کہاں بخشوانے والے اور ہم کہاں بخشش کرائے جانے والے، کہ جن کے صدقے میں ہم کو بخشا جائے، اور وہ ان کا مقام یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمن ابالہ ارشاد فرما رہا ہے, اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو, خوب اچھی طرح سے سن لو, غلط فہمی نہ ہو جائے. اگر تم سے کوئی قصور ہو جائے, تم سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی تم جرم کر بیٹھو, کسی طرح کی کوئی معافیت تم سے ہو جائے, اور تم جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو اللہ بحدہ شریف نے ارشاد فرمایا کہ آؤ آؤ ان کی بارگاہ میں, ان کی بارگاہ میں, میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ, محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ, اور آ کر ان کی بارگاہ میں توبہ کرو, ان کو وسیلہ بنا کر میری بارگاہ میں پیش کرو, پھر وہ نبی تمہارے لیے مغفرت طلب کریں اور وہ شفاعت فرمائیں. تو اللہ فرماتا ہے مجھے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. یہ ہے رب تعالیٰ کا فرمان. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کیا صرف اس وقت تک کے لیے محدود تھا جب تک کہ نبی دنیا میں تھے؟ کیا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی تک کے لیے یہ کیا محدود تھا؟ نہیں, حکم مطلق ہے, مطلق قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے. اے قیامت تک کے آنے والی نسلیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہو, جو نبی پاک کے ظاہری زمانے میں رہے ہوں, وہ تو ان کی ظاہری زندگی میں ان کے حضور آئے, اور ان لوگوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں اور جو عرب میں نہیں بلکہ ہندوستان میں ہیں, دنیا کے کسی خطے میں ہیں, ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو اب آنے کا مطلب کیا ہے؟ اب آؤ اللہ کی بارگاہ میں, اور یہیں سے بیٹھے بٹھائے ہوئے حضور کو وسیلہ بنا لو, حضور کو اپنا وسیلہ بنا لو, اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے پھر تم توبہ کرو. وہ رسول وہیں سے تمہاری کفارہ فرما لے, آج بھی تمہاری مغفرت کی دعا مانگ رہے. اس رسول کا کرم یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی تمہارے لیے بے قرار تھے, جب تک دنیا میں رہے تب بھی بے قرار تھے, اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابی نے سال لگایا اور سنا تو اس وقت بھی بے قراری ہے تمہارے لیے, اور آج تک قبر انور کے اندر موجود ہیں تو آج بھی مصطفیٰ تمہارے لیے بے قرار ہے, آج بھی تمہارے لیے دعا فرما رہے ہیں, آج بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کی جا رہی ہے. تو آج اگر تم سے گناہ ہو جائے اور کہیں قصور ہو جائے تو آج تم جہاں ہو وہیں سے ان کو وسیلہ بنا کر مدینہ طیبہ کی جانب تصور لگا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرو, اور دیکھو کہ اللہ تمہاری حاجت قبول فرماتا ہے یا نہیں, تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے یا نہیں. اور اگر ایسا کہنا معاذ اللہ برا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صحابی کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی. وہ یہ تھے, صحابی نابینا تھے, انہوں نے خدا محبوب خدا کی بارگاہ میں عرض پیش کی, یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجیے کہ ہماری یہ بینائی واپس آ جائے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جا دو رکعت نماز پڑھ اور اس مصلے پہ بیٹھ کر کے پھر اس طرح دعا کر, اللہم انی اسئلک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت, یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه بسقیٰ, اللهم فتغفره لی. حضرات, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں, تیری ہی طرف میں توجہ کرتا ہوں, تیرے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. اور سرکار نے کہا کہ اس طرح دعا کرنا, بولنا یا محمد, سبحان اللہ, یا محمد, اس طرح بول کر کے دعا مانگ. لیکن ہم لوگوں کے لیے بزرگان دین نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ آپ حضور کا نام لینے کے بجائے یا محمد کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہہ دیا ہے, کہ اس میں ادب, یا رسول اللہ کہہ کے آپ دعا کرو کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہماری حاجت کو رضا فرما دے, اور یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اور میری حاجت کو رضا فرما دے. صحابی رسول کا بیان ہے قسم خدا کی کہ ابھی مصلی سے اٹھنے نہ پایا تھا کہ دونوں آنکھیں روشن ہو گئی. سبحان اللہ, دونوں آنکھیں روشن ہو گئی تھی, ایسی روشن ہو گئی کہ جیسے پہلے اس سے کبھی اندھی ہوئی تھی. اب واپس کیا یہ برا ہے؟ اور اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ میں ہمیں بھیج رہا ہی کیوں توبہ کرنے کی بات ہے؟ حضرات روایتوں میں آیا ہے آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد ایک اعرابی صحابی سے, ایک دیہاتی صحابی سے ایک دن غلطی ہو گئی کہ آئے روضہ انور کے پاس کھڑے ہوئے, قربت انور کے پاس. اور یہ یاد رکھیے گا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج بھی باحیات ہیں. اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا یہ حدیث فرمایا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر فقط کتنی کے بس آنی ہے, پھر اس آن کے بعد ان کی حیات جس سے ثابت وہی جسمانی ہے کہ پروردگار عالم اپنی نسلوں کو ایک آن کے لیے موت دیتا ہے, ایک آن کے لیے بس. کیونکہ جی روح ہیں, موت کا مزہ تو بہرحال چکھنا ہے, تو ایک آن کے لیے موت آتی ہے اور پھر اس کے بعد میں ان کی روح پاک کو ان کے جسم پاک ہی میں لوٹا دیتا ہے. اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, جیسا کہ قصہ معراج میں آپ نے سماعت فرمایا کہ سرکار جب معراج سے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, ہمارے عمل تو عمل تو منقطع ہو جاتے ہیں لیکن نبیوں کے عمل جاری خاہی رہتے ہیں. وہ قبر اثر کے اندر بھی نماز ادا فرماتے ہیں کہ موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہوں اور نبیوں کا امام معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل جائے, یہ کوئی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ یہ کسی عقل مند کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ کسی ایمان ذہن انسان ہی کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے؟ جب موسیٰ زندہ ہیں تو نبیوں کا امام تو بدرجہ اولیٰ زندہ ہے. تو حضرات وہ صحابی رسول آئے روضہ اثر کے قریب کھڑے ہوئے, اور یہ بتائیے کہ صحابی رسول کا ایمان ہم سے زیادہ پختہ ہے یا ہمارا ایمان ان سے زیادہ پختہ ہے؟ یقیناً صحابی رسول کا ایمان تو ہم سے بدرجہ بدرجہ ایمان پختہ ہے, ان کے ایمان کے ایک ذرے کے برابر بھی ہمارے ایمان میں پختگی ہے. سچی بات تو یہ ہے حقیقت میں کہ ہم لوگ پکے دل مانے اعتماد ہے ہی نہیں, بھروسہ ہی نہیں. اس لیے کہ ایمان نام ہے یقین کل کا, ایمان نام ہے یقین کل کا, کامل کامل ایمان, کامل یقین کا نام ایمان ہے. اور کسی بھی بات کے اوپر ہمیں کامل یقین ہو, ایسے میں روایت کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کی, اللہ کے بندے نے سنا, کہا بسم اللہ پڑھ کر کے جہاں بھی چاہو چلے جاؤ, پانی کے اوپر چاہو تیر جاؤ چلے جاؤ, پانی بھی نہیں ڈوبوتا. اللہ کا ایک بندہ سنا دل کے عقیدہ کا پختہ ہو گیا, بسم اللہ پڑھا اور چلا گیا. اور یہ تقریر کرنے والا جب گیا سوچا کہ اب میں جاؤں کہ میں جاؤں کہ جاؤں کہ میں جاؤں جاؤں کہ میں جاؤں, نتیجہ تم یہ کہ لوگوں نے کہا حضرت کبھی آپ نے بیان دیا تھا, سلسلے ہو گئے, تھوڑی دور گئے اور ڈبکی لگانے لگے, تھوڑی ہی دور گئے تھے اور ڈبکی لگانے لگے. تو حضرات بتانا یہ ہے کہ اللہ والے اللہ کے نیک بندے تقدیر پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم لوگ تدبیر پر بھروسہ رکھتے ہیں, بغیر تدبیر کے ہمارا کام نہیں ہوتا اور وہ تو اپنے تقدیر پر کام کیا کرتے ہیں. جو اللہ چاہے وہی ہونا, اللہ پہ توکل کیا اور کسی بھی کام کے لیے قدم آگے بڑھا دیا. بزرگان دین کا کیا ہے سید اپنا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کا یہ ایک بار کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر وہ چلے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جنت میں جنت کو جلانے جا رہے ہیں اور جہنم کو بجھانے جا رہے ہیں. بولے حضور یہ کیوں ایسا کیوں؟ ارشاد فرماتی ہے کیونکہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ جنت کی لالچ میں چلے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت رہے ہی نہیں جس کی لالچ میں, اور لوگ اگر عبادت کرتے ہیں تو جہنم سے ڈر کر کے کرتے ہیں, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جہنم رہے ہی نہیں, پانی ڈال کر بجھا دوں کہ اس سے کوئی نہیں جائے. کوئی بھی کام اگر کوئی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کریں, یہی تصور ہے. کوئی بھی کام رات معافی پر رضائے الہی ہو کر سے کیا کرتے ہیں. اور بزرگان دین کا یہی وسیلہ رہا ہے, یہی ان کا مسلک رہا ہے, یہی انہوں نے سبق دیا ہے. اور ہمیشہ انہوں نے کوئی بھی اپنا قدم اٹھایا ہے, کوئی بھی کام کیا ہے, تو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے انہوں نے کیا ہے. اپنے نفس کی انہوں نے کبھی پیروی نہیں, ہمیشہ نفس کی انہوں نے مخالفت کی ہے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آپ نے نہیں سنا, روایتوں میں آتا ہے کہ کئی سال سے کھیر کھانے کی طبیعت تھی لیکن نہیں کھاتے تھے, مخالفت کرتے رہے, نہیں کھاتا نہیں کھاتا نہیں کھاتا. ایک دفعہ آپ کے عید کے دن آئے تو مریضوں نے کہا حضور اب کے عید کا دن آ گیا ہے, کم سے کم آج اگر میٹھا کھانا کھا لیا جائے تو حرج کی بات کیا ہے. تو ارشاد فرمایا اچھی بات ہے ٹھیک ہے لے آؤ. کھانا لایا گیا, منہ کے قریب لے گئے اور پھر واپس کر دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے,
الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أمرت بالله صدق الله العظيم.
ہر نظر ہی راستہ ہے
تو گھیرا ہے تیرے
کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ، تم فوج فلاح کو پہنچو. ان سے بزرگان دین علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وجاہدی کی تبدیلی کی بزرگان دین نے مراد یہ دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنا رشتہ قائم کرے، پورے کامل کی تلاش کرے اور پورے کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، ان کا کرم ہو جائے گا، تمہارا رشتہ اللہ سے ہو جائے گا، تب تم کامیاب ہو جائے. ورنہ ایسا نہیں ہوا، تم نے ان کے وسائل سے کر چکی اور تم نے ان کا ذریعہ نہ پکڑا اور دور دور رہے، تو پھر تم کبھی کامیاب و کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وامن والہ بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو، میرا خوف پیدا کرو، میرے نبی و فرما بردار بن جاؤ اور میری نافرمانی نہ کرو، ورنہ جان لو کہ یہ زمین اور آسمان، یہ جو ہم نے پیدا فرمایا ہے، زمین آسمان کی تخلیق ہم نے یوں ہی بیکار نہیں کی ہے. زمین آسمان کو ہم نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے، زمین آسمان یوں ہی آپس پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ زمین آسمان کی پیدائش میں بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. اس لیے تم ہوشیار ہو جاؤ اور میرے فرما بردار رہو، اور اگر تم میرے فرما بردار نہ رہے تو یہ جان رکھو کہ میں قادر مطلق ہوں. جس طریقے سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہم نے، اس میں خلائق ہم نے پیدا کیے، تو یاد رکھنا کہ تم اگر میرے فرما بردار نہ رہے تو ہم تم کو معدوم کر کے تم سے بہتر مخلوق بھی اس زمین پر پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ کا ارشاد ہے، اگر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو ہم تمہیں معذور بھی کر سکتے ہیں، ہم تمہیں ناپید بھی کر سکتے ہیں، تمہارے بدلے دینی کسی اچھی مخلوق تو ہم پیدا بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی طاقت ہے ہمارے اندر، یہ خوشی قوت ہے ہمارے اندر. تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر ہم تمہیں معذور نہیں کر سکتے، یا تمہیں معذور کر دیں گے تو پھر ہم کسی دوسری مخلوق کو تمہاری جگہ پیدا نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. حضرات یہ یاد رکھیے گا کہ لوگ آج نفس کے پیروکار ہیں، آج لذات نفس کی پیروکاری میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور تیزی کے ساتھ دن دناتے ہوئے اپنے رب سے رشتہ و ناطہ توڑ کر بس اور بس نفس کی خواہشوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں ہر وقت ہر لحظہ. اور ہر انسان کو دیکھیے کہ وہ اپنے سے زیادہ طاقتور اس پیدی میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا یہ طاقتور کہ جس کی پیروی میں ہم لگے ہوئے ہیں اور جس کی پیروی ہم کرتے ہوئے اللہ کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ ٹوٹا چلا جا رہا ہے، بزرگان دین کے نقش قدم سے ہم ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ان کی پیروکاری ہمارے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. قیامت جب قائم ہوگی اور پروردگار عالم جل جلالہ وامن والہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں اور انہیں پیاس جب محسوس ہوگی، اب وہ پانی طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں کھولتا ہوا پیس زخموں کا مواد اسے تینوں کو دیا جائے گا، جس سے انہیں نفرت ہوگی. نفرت اس درجہ کی ہوگی کہ جب یہ پیس اپنے قریب لائیں گے تو اس کی حقیقت اس کی گرمی سے اس کے چہرے کی کھال اس کے چہرے کی کھال گر جائے گی، سارے چمڑے گر جائیں گے، گوشت اس کے چہرے سے الگ ہو جائیں گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ پیئیں گے تو جہاں تک وہ پیٹ جائے گا وہاں تک کی آنکھیں تک تک کر کے نکلتی چلی جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اس عذاب سے محفوظ اور معمول فرمائے اور اپنی رحمتوں کے شامیانے تلے ہم سب کو ٹھانسے رکھے، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا مطیع و فرما بردار بنائے رکھے. بزرگان دین کے نقش قدم سے ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات نتیجہ یہ کہ سبق یہ حاصل ہوا اس سے کہ پروردگار عالم نے انشاء فرمایا کہ جب نافرمانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور یہ نافرمان سارے جب جہنم میں ہوں گے تو ایک نافرمان دوسرے کے اوپر چیزہ کسی کرے گا وہاں اور موری موری کے الزام ٹھہرائے گا ایک دوسرے کو اور کہے گا کہ اے ناپاک انسان, ہم صرف اور صرف تیری وجہ سے, تیرے سبب سے ہم اس گناہ کرنے کے ہم ٹھہرے اور تیری وجہ سے ہم نے اس گناہ کو کیا تھا, تو ہی اس کا باعث ہوا, تو ہی اس کا سبب ہوا. حضرات کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگائیں گے, لیکن سب ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم نے تم کو کہاں کہا, ہمارا یہ کام نہ تھا, یا ہم نے کہا بھی تو اللہ نے تجھے عقل نہ دی تھی, یا اللہ نے تجھے سمجھ نہ دی تھی, یا اللہ نے اپنے رسول نہیں بھیجے تھے, یا اللہ نے بزرگان دین نہیں بھیجے, یا بزرگان دین نے صحیح راستہ تجھے نہیں بتایا, یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نقشے پہ چلو تو فلاح پا جاؤ گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی نقوش ہیں ان کو چھوڑ دو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تم نے میرا کہاں مانا کیوں تھا جو آج مجھے موری کے الزام ٹھہراتے ہو؟ آج جو تمہارے اوپر گزر رہی ہے وہی ہمارے اوپر گزر رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیطان سے بھی وہی ملاقات ہوگی, یہ ابلیس لعین جو جن کے لیے بار بار رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, متنبع فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے بندوں ہو تیار ہو جاؤ, تو یہ انتہائی کسی کا ذلیل ہے, اس سے نفرت کرو, یہ تمہارا جانی دشمن ہے, یہ تمہارا ایمان بھی لے بیٹھے گا. اس لیے اس سے ہوشیار رہنا, اپنے ایمان کی اس سے حفاظت کرنا. خبردار خبردار, کہیں بھولے سے بھی اس کے کہے پہ عمل نہ کر لینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اگر آپ کسی دوزخ کی وادی میں جب شیطان سے ملاقات ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وامن والہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ سب شیاطین کے اوپر لعنت بھیجیں گے وہاں اور کہیں گے کہ ظالم, ہم سب تیری وجہ سے تباہ ہوئے, ہم سب تیری وجہ سے برباد ہوئے. تو وہاں شیطان تکبیر کرے گا ان کی اور کہے گا کہ ظالم تو ہے, نفس اپنی نفس سے تو نے ظلم کیا تھا, ہم نے تو صرف تجھ سے کہا تھا, ہماری یہ طاقت نہ تھی کہ تجھ سے ہم عمل کراتے, لیکن ہمارے کہے ہوئے کہ تو نے عمل کیا, اس لیے اس گناہ کا صحیح حق, اس گناہ کے عذاب کا صحیح حق تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے تیرے اوپر یہ عذاب جو نازل فرمایا ہے اس کا صحیح حقدار ہے تو, اور تم نے ہمارے کہنے پہ عمل ہی کیوں کیا تھا, ہماری باتیں تم نے مانی کیوں تھی جو آج ہمارے اوپر لعنت بھیجتے ہو؟ آج جو تمہارے اوپر گزر رہی ہے وہی ہمارے اوپر گزر رہی ہے, نہ ہم تمہاری ٹال سکتے ہیں نہ تم ہماری ٹال سکتے ہو. حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا, ہماری رشتے و ہدایت کے لیے بھیجا, اور یہ اللہ کے بندے تشریف لائے. تو آپ دیکھیے کہ انبیاء سے لے کر کے اولیاء تک جتنے بھی اللہ کے نیک اور اچھے بندے تشریف لائے, سب کے سب مصیبتیں جھیلتے رہے, مشقتیں اٹھاتے رہے, طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہے, قوم نے طرح طرح کا ان کے اوپر ظلم کیا, ہزاروں طرح کی بربریت ان کے اوپر ڈھائی گئی, ظلم و عدوان کے شکار ہوئے. کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم نے کس درجہ ستایا, کتنی تکالیفیں پہنچائیں, کبھی پتھر مارا گیا, کبھی جتنے پاک کو لہو لہان کر دیا گیا, کبھی جادوگر کہا گیا, کبھی مجنو بتایا گیا, کبھی طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے, کبھی یہ کہا گیا کہ یہ نبی نہیں یہ کوئی شاعر ہیں, کبھی یہ کہا گیا کہ نبی ہوتے تو شادی بیاہ نہ کرتے, لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے سب کا مسکت جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب, آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جو ہاتھ پیر رکھتے تھے ان کے پاس بھی دو آنکھیں تھیں, وہ بھی کھاتے تھے, وہ بھی پیتے تھے, وہ بھی چلتے اور پھرتے تھے, شادی بیاہ انہوں نے بھی کی, بال بچے ان کے بھی ہوئے, لیکن ان ظالموں نے کچھ قومیں ایسی نکلی جو ان کا کلمہ پڑھتی نہیں, ان کے محبت کے مدعی رہے لیکن ان حالات کو دیکھ کر یہ نبی کے دو ہاتھ پیر والے ہیں, یہ نبی کھاتے پیتے ہیں, ان نبی کی تو دو آنکھیں ہیں, ان کے دو کان ہیں, چلتے پھرتے ہیں ہماری طرح, شادی بیاہ کرتے ہیں. حضرات, کچھ دیوان ذہن کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ نبی ہمارے ہی جیسے بتائیں. حضرات, معاذ اللہ یہ یاد رکھیے کہ اگر ہاتھ پیروں کی وجہ سے, دو آنکھوں کی وجہ سے, کھانے پینے کی وجہ سے, دو کانوں کی وجہ سے اگر برابری ہو جاتی تو ان سے کہیے کہ اپنے گھر چلا جائے اور اپنے باپ کو کہہ دے کہ یہ بھی ہمارے مطلب ہے۔ حضرات شریعت کا یہ فیصلہ ہے، ہاتھ پیر ایک جیسے ہیں، ناک ہیں، ہاتھ کان سب کچھ ہیں، لیکن باپ اور بیٹا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اولاد بہرحال اولاد ہے اور باپ بہرحال باپ ہے۔ باپ کا مقام بہت اونچا ہے، اگر سے اولاد عالم ہو جائے، اپنے وقت کا نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، ولی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر باپ تیرا مومن ہے تو اپنے باپ کی اطاعت کر، تو باپ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ باپ کا منصب اور ہے، تیرے لیے یہ حکم ہے کہ جب تک یہ باپ کی اطاعت نہ کرے گا تجھے جنت حاصل نہیں ہوگی، تو نافرمان ہی کہلائے گا۔ حضرات یہی ہم نے دیکھا سیدنا حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ سیدنا حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ اور اللہ کے بہت بڑے نیک بندے۔ حضرات حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے اور آپ کے عقیدت مند آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایک رئیس نے آپ کی بارگاہ میں دعوت پیش کی اور عرض کیا حضور فلاں دن کی ہماری دعوت قبول کر لی جائے، آپ ہمیشہ نکارتے رہے اور بزرگان دین کا یہ وسیلہ رہا ہے کہ روئسا سے ہمیشہ دور رہے ہیں، بادشاہوں سے ہمیشہ دور رہے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار فرماتے رہے ہیں، لیکن اسے عقیدت مند تھا۔ جب حضرت نے ٹال دیا، پھر دوسری دفعہ آئے، پھر عرضی پیش کی، تو حضور یہ میری عرضی ہے، میری اتنی خواہش ہے، کم سے کم ایک دفعہ ہی کہیں آپ کے مبارک قدم ہمارے گھر سے آ جائیں، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے سرکار، یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا، لہٰذا آپ تشریف میں آئیں۔ حضرت نے انکار فرماتے رہے، آخر وہ دن بھی آیا کہ حضرت نے دعوت قبول فرمائی لی۔ حضرات دعوت کا قبول فرمانا تھا یہ بخت کی بات ہے، مسرت شادمانی کی بات ہے، اور یہ تو سمجھیے کہ کسی انسان کی اور عقیدت مند کی قسمت کی معراج ہو رہی ہے کہ ان کے گھر ایک بچے تعلیم کے قدم آ جائیں۔ اللہ اکبر، بڑا پھولا نہ سمایا تھا سماتا تھا، ہر طرف لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے، لوگوں سے ہر طرف کہتا پھر رہا تھا فلاں فلاں دن کو اللہ